الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء إنا أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة ومحل الرحمة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة مؤلن بالفسق مثلي لا يبايع لمثله ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون أينا أحق بالخلافة والولاية والبيعة صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ عرفان کربلا اور پیغام کربلا یا عرفان عاشورہ اور پیغام عاشورہ کے عنوان سے جس سلسلہ فکر کا آغاز کیا گیا تھا وہ آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور ہم نے اپنی ان گفتگووں میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سے عوامل ہیں اور وہ کون سے علل و اسباب ہیں جنہوں نے کربلا کو ابدی بنا دیا، سرمدی بنا دیا، لا زوال بنا دیا، لا فانی بنا دیا، ہمگیر بنا دیا، آفاقی بنا دیا، اس لیے کہ جو بھی چیز وقت کے حادثے میں، وقت کے مقبرے میں بڑے بڑے حوادث زیادہ دیر تک اپنی جگہ نہیں بنا سکتے۔ یہ عاشورہ کیا ہے کہ جو زمان اور مکان کی نیست و نابود کر دینے والی چیز اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی اور تمام تر مادی قوانین کو توڑ کر خود تمام زمانوں اور تمام مکانوں پر حاکم ہو گیا۔ وہ کون سے اسباب ہیں جنہوں نے عاشورہ کو لازوال بنا دیا؟ ان اسباب میں سے جو بیان ہوئے، ایک بڑا سبب خود ذات حسین ابن علی کا وہ انتخاب تھا اپنی سپاہ اور اپنی فوج ان 20 سالوں میں جو چن چن کر ایک ایک فرد کا انتخاب کیا کہ کسی بھی کمزور ناتوان ضعیف غیر ذمہ دار اور غیر متعہد فرد کو اپنی فوج کا حصہ نہیں بننے دیا. اگر ایک بھی غیر ذمہ دار فرد حسین ابن علی کے کاروان کا اور فوج کا حصہ بن جاتا تو مکتب کربلا تاریخ میں کبھی بھی ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتا. اور خود قرآن مجید اس لشکر کو اور اس سپاہ کو بیان کر رہا ہے. آئیے ہم سب مل کر تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں اور تاریخ خاتم میں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ لشکر، وہ سپاہ اور وہ فوج کہ جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کا مصداق اور بارز ترین مصداق کون ہے؟ خود قرآن کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں. قرآن مجید ایک لشکر کا تعارف کروا رہا ہے. سورہ مبارکہ صف، ارشاد پروردگار ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو کہ جو اس کی راہ میں یوں جم کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. تمہیداً صرف ایک نقطہ عرض کر دیا جائے کہ اس لشکر میں قرآن مجید اس آیت میں ایک ایسے لشکر کو بیان کر رہا ہے جس لشکر کے ہر ہر سپاہی نے کندھے سے کندھا ملا کر اور شانے سے شانہ ملا کر باطل کا اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اور کسی ایک فرد نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. اور قرآن مجید یہ آیۃ صف، اس آیت میں قرآن افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، یہ نقطۂ خاص ہے اور آخر تک مد نظر رہنا چاہیے، بلکہ ایک لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے جس سارے لشکر نے باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا اور اس لشکر کے ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید میں کچھ لشکر قبل از پیغمبر بیان کیے ہیں. سب سے پہلا لشکر حضرت طالوت کا ہے. حضرت طالوت جب اپنے لشکر کو لے کے چلے تو جناب طالوت نے اپنے لشکر والوں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے، اے میرے لشکر والو، ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے. فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپاہی نہیں ہے. ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ الا من اقترف غرفۃ بیدہ، اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ فشارب منہ الا قلیلا منہم، وہ جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے. تو اب بتائیے کہ وہ لشکر جو ایسی کمزوری دکھا رہا ہے، کیا وہ اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اس کے بعد دوسرا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے چلے اور فرعونیوں کے ظلم سے اپنی قوم کو نجات دلوائی، اور جناب موسیٰ کا لشکر صحیح و سالم اس دریا کو عبور کر گیا. اور جب فرعون کا لشکر آیا تو سارے کا سارا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا، دریا میں غرق ہو گیا۔ یہاں خود ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا موسیٰ کے ساتھ سب کے سب اچھے تھے؟ نہ، سب اچھے نہیں تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو موسیٰ پر تانازنی کر رہے تھے کہ موسیٰ تم ہمیں کہاں لے کے آگئے ہو، آگے پانی ہے اور پیچھے آگ ہے، دشمن کا لشکر ہے، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ بس موسیٰ کے ساتھ سب اچھے نہیں تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا سب برے تھے؟ نہ، قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ سب برے نہیں تھے، کچھ اچھے بھی تھے جو بار بار اسے مشورے دے رہے تھے کہ ایسے نہ کرو۔ لیکن کیا ہوا کہ جو موسیٰ کے ساتھ تھے سب کے سب نجات پا گئے اور کوئی بھی ہلاک نہ ہوا، کوئی بھی پانی میں غرق نہیں ہوا، اور جو فرعون کے ساتھ تھے سب کے سب غرق ہو گئے، جن میں اچھے بھی تھے؟ پروردگار، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہاں موسیٰ کے ساتھ برے بھی نجات پا گئے اور یہاں فرعون کے ساتھ اچھے بھی غرق ہو گئے۔ تو قرآن مجید کے اس واقعے سے ہمیں الہی مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں افراد کا شخصی کردار یہ مہم نہیں ہے۔ اللہ اور قرآن قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کو دیکھتا ہے۔ اگر امام اچھا ہے تو برے بھی نجات پا سکتے ہیں، لیکن اگر امام اچھا نہیں ہے تو اچھے بھی ساتھ اس کے غرق ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اب حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے چلے، دریائے نیل کو عبور کیا، فرعون کا سارا لشکر دریا میں غرق ہو گیا، اور یہ سارے کے سارے صحیح و سالم دریا کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ اور جب سب دوسری طرف پہنچ گئے تو جناب موسیٰ نے اپنے لشکر والوں کو فلسطین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، اے میرے لشکر والو، اے میرے سپاہیو، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہاری موعودہ سرزمین ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم اور لشکر جو اتنا عظیم معجزہ دیکھ چکا ہے کہ سارے کا سارا لشکر فرعون کا غرق ہو گیا اور یہ نجات پا گئے اور ابھی تک ان کے کپڑے بھی خشک نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود موسیٰ کو جواب کیا ملتا ہے؟ کہا اے موسیٰ، ہم نے سنا ہے کہ انا فیہا قوم جبارین، جس شہر میں داخل ہونے کے لیے آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں اس میں بڑے مضبوط اور بڑے قوی ہیکل لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَدْخُلْهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ فلسطینی یہاں اندر شہر میں موجود ہیں ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں۔ اے موسیٰ، اگر آپ کو جہاد کا ایسا ہی شوق ہے تو فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ، آپ خود چلے جائیے اور اپنے رب کو لے کے چلے جائیے اور دونوں جا کر وہاں پر لڑ لیجئے، انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ کا یہ لشکر اس قابل ہے کہ وہ اس عظیم آیت قرآن کا مصداق قرار پا سکے؟ اس کے بعد تیسرا لشکر جسے قرآن نے بیان کیا اور قرآن کے علاوہ خود انجیل نے بھی بیان کیا، حضرت عیسیٰ، کیا آپ کے وہ 12 حواری اس قابل ہیں کہ اس آیت کا مصداق قرار پا سکیں؟ اس لیے کہ سب کے سب نے وقت آخر جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور انہی 12 میں سے ایک وہ تھا جس نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا جہاں پر حضرت عیسیٰ روپوش تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ کے لشکر کے سپاہی بھی اس قابل نہیں ہیں کہ صف کا مصداق قرار پا سکیں۔ اب پیغمبر کا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ قرآن مجید جہاں پر جنگ بدر کے اندر آنے والے مجاہدین کی تعریف کر رہا ہے، وہاں پر یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود एक गिरोह ऐसा भी था कि जो रास्ते में आपके साथ झगड़ता हुआ चल रहा था, तो वो गिरोह के जो सरदार लश्कर के साथ झगड़ता हुआ चल रहा हो, वो कभी भी ऐसी अजीम आयत का मिसदाक बनने की सलाहियत नहीं रखता। मैं फिर अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि परवरदिगार इस आयत में अफराद की शुजात को बयान नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे लश्कर को बयान कर रहा है जिस लश्कर के एक सिपाही ने भी मामूली कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया और बातिल और तागूत के खिलाफ बेनजीर जिहाद किया। आप देख लीजिए इन लश्करों में से, जंगे बदर के बाद फिर जंगे उहद का मंजर हमारी निगाहों के सामने आता है। यहां तक वो मरहला आया कि जंगे उहद में कुरान मजीद बयान फरमा रहा है कि इस तुसइदून वला तलून अला अहदिन वर रसूलो यदउकुम फी उखराकुम। कुरान बयान कर रहे कि तुम पहाड़ के ऊपर चढ़े चले जा रहे थे और रसूल पीछे पीछे तुम्हें आवाजें दे रहे थे, मगर तुम रसूल की आवाज पर लब्बैक नहीं कह रहे थे। वो लश्कर के जो खुद रसूलुल्लाह को मैदान जिहाद में छोड़ के चला जाए और इस तरह से कमजोरी दिखाए। अलबत्ता खुद मौलाना शिबली नोमानी ने भी और बाकी मुअर्रखीन ने और सीरत निगारों ने लिखा है कि जब खालिद बिन वलीद ने पहाड़ी का चक्कर काट के दोबारा हमला किया तो मुसलमान के जो माल गनीमत जमा करने में मसरूफ थे, इस अचानक हमले पे वो संभल ना सके और भागे। और जब सब भागे तो मौलाना शिबली नोमानी तहरीर करते हैं कि मैदान जंग में या नबी नजर आते थे या अली नजर आते थे। तन्हा अली इब्ने अबी तालिब ने पैगंबर गिरामी इस्लाम के दिफा की जिम्मेदारी को निभाया और मुसलसल पैगंबर गिरामी इस्लाम का तवाफ करना शुरू किया कि कोई दुश्मन, कोई काफिर, कोई मुनाफिक पैगंबर को नुकसान पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए। और मुसलसल दीवानावार पैगंबर के गिर तवाफ कर रहे हैं कि कोई पैगंबर को गुजन पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए। अब आप खुद बताइए कि एक अकेली तलवार और जवाब में मुकाबले में हजारों तलवारें, तो ये कब तक लड़ेगी? अचानक कि जब जंग पूरे उरूज पे है, अली इब्ने अबी तालिब की तलवार टूट जाती है। अब बताइए अगर अली की जगह दुनिया का कोई भी और शख्स होता तो क्या करता? अगर सिपाही उसका असलहा मैदान जंग में जवाब दे जाए तो वो क्या करेगा? उसका हौसला टूट जाएगा, हिम्मत जवाब दे जाएगी, खुद को दुश्मन के हवाले कर देगा। लेकिन अली इब्ने अबी तालिब ने इकबाल की जुबान में कयामत तक आने वाले इंसानों को समझा दिया कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तलवार टूट चुकी है लेकिन हिम्मत जवान है। अली इब्ने अबी तालिब ने बाजों को अपने मुक्कों से, बाजों को अपने ठुड्डों से, बाजों को अपने घोड़े की टापों से, इस अजीब अंदाज से टूटी हुई तलवार के साथ कुचलना शुरू किया और उनके साथ लड़ना शुरू किया। परवरदिगार आलम ने जब ये मंजर देखा कि इधर मेरा अकेला शेर और वो भी निहत्ता और बराबर में दुश्मन का हजारों का लश्कर और वो भी पूरी तरह असलह जंग से लैस, तो ऐसे आलम में कुरान मजीद सूरह अल हदीद में फरमा रहा है कि अल्लाह ने आसमान से एक तलवार उतारी जिसका नाम जुल्फकार था। जुल्फकार के मिलते ही उमंगें और बढ़ी, वलवले और बढ़े, जज्बे और बढ़े, और जुल्फकार के आते ही अली इब्ने अबी तालिब ने कुछ ऐसे ताबड़तोड़ हिम्मत शिकन और हौसला शिकन हमले शुरू कर दिए कि हजारों दुश्मन टांगे सर पर रखकर मैदान से भाग निकले। ये पहली जंग है और वाहिद जंग है जिसमें अली इब्ने अबी तालिब ने दुश्मन का ताअक्कुब किया और उन्हें गाजरों और मूलियों की तरह से काटना शुरू किया। आसमान के मलाइक, आसमान के फरिश्ते और आसमान के कुदसी जो आसमान की खिड़कियां खोलकर अली इब्ने अबी तालिब की शुजाअत के मनाजिर देख रहे थे, अब उनका भी पैमाना है सब लबरेज हो गया। अल्लाह से इजाजत मांगी और जब इजाजत मिल गई, अब जिब्रील आगे आगे और बाकी फरिश्ते पीछे पीछे, اور ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے، آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں تھے کہ یہ ترانے فضاؤں میں گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیفہ الا ذوالفقار، اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے۔ لیکن قرآن مجید 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید ایسے لشکر کو بیان کر رہے ہیں، میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس کے ہر سپاہی نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے اور کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جنگ احد کے بعد پھر جنگ خندق کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا، کہ جنگ خندق اور جنگ احزاب میں جب کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آنا شروع کیا، تو مسلمانوں، تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے، اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے لگ گئے۔ تو وہ لشکر کہ جس کی آنکھیں پتھرا جائیں اور جس کے کلیجے اچھل اچھل کر اس کے حلق تک آ جائیں، اور جو اپنے پروردگار کے بارے میں بدگمانیاں کرنا شروع کر دے، وہ کبھی بھی ایسی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہے جنگ حنین، جس کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ جنگ حنین کے دن مسلمانوں، تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کفار نے حملہ کیا تو قرآن کہتا ہے کہ مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اب مجھے بتائیے، ان لشکروں میں سے کون سا ایسا لشکر ہے جو اس قابل ہے کہ جسے ہم ایسف کا مصداق قرار دے سکیں؟ اب پیغمبر کا دور ختم ہوا، علی کا دور شروع ہوا، کیا علی ابن ابی طالب کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں کہ وہ آیت صف کا مصداق قرار پا سکیں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب قرآن مجید کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تو خود علی ابن ابی طالب کے لشکر کے سپاہی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور بڑا حصہ وہ تھا کہ جو خود علی ابن ابی طالب پر تلواریں نکال کے کھڑا ہو گیا کہ جنگ بند کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ صفین میں آنے والا یہ بے شعور اور بے معرفت لشکر اس قابل نہیں ہے کہ وہ آیت صف کا مصداق قرار پا سکے۔ کیا امام حسن مجتبیٰ کے سپاہی اس قابل ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وقت آخر سب نے، اکثریت نے فرزند رسول کے ساتھ غداری کی سوائے چند افراد کے۔ حالت نماز میں آپ کے نیچے سے جائے نماز کو کھینچ لیا گیا، آپ کی ران متحر کو زخمی کر دیا گیا، اور 6 ماہ تک حضرت علاج کرواتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے سپاہی بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس عظیم آیت کا مصداق قرار پا سکیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں اس آیت کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا۔ ورنہ قرآن مجید کی اگر ایک آیت بھی محتاج مصداق رہ جائے تو قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حقانیت زیر سوال چلی جائے گی۔ تو وہ کون سا لشکر ہے جس نے قرآن کی حرمت اور قرآن مجید کی صداقت کو بچا لیا؟ کہ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ اس لشکر کے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ. اس 6 مہینے کے سپاہی نے بھی اگر تیر کھایا تو مسکرا کے بتا دیا کہ دیکھنے میں میں چھوٹا ہوں لیکن میرے اندر بھی تمہیں کمزوری کہیں سے نظر نہیں آئے گی. یہ لشکر حسین ہے جس کے بارے میں قرآن اس انداز سے بیان فرما رہا ہے. اور خود حسین ابن علی نے بھی مورخین کے سپرد نہیں کیا کہ کوئی آئے اور بتائے کہ میرے سپاہی اور میری فوج اور میری سپاہ کیسی تھی. شب عاشور خود جمع کیا سب کو, مورخ کے سپرد نہیں کیا, سب کو جمع کیا اور اس کے بعد فرمایا یہ سب میری جان کے دشمن ہیں, مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں, انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے, اگر جانا چاہتے ہو تو سب چلے جاؤ. کیا کوئی گیا؟ ممکن ہے کہ مورخ یہ کہہ دے کہ آنکھوں کی شرم اور حیا مانے ہو سکتی تھی اس لیے کوئی نہیں اٹھا. اس لیے دوسری مرتبہ حسین ابن علی نے فرمایا علی اکبر چراغوں کو گل کر دو. چراغ بجھا دیے گئے, اس کے باوجود کوئی نہیں اٹھ رہا. اس لیے ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی اس لیے نہیں اٹھ رہا تھا کہ جو بیٹھے تھے سب کے سب حسین کو وارث جنت سمجھتے تھے, اور اگر اب وہاں سے اٹھیں تو جنت ہاتھ سے جاتی ہے, شاید اس لیے حسین کا دامن نہیں چھوڑ رہے تھے. اب حسین ابن علی نے تیسرا جملہ کہا کہ چلے جاؤ, میں تمہیں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی ملا یا مفتی نہیں کہہ رہا ہے, مالک جنت اور وارث جنت حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. لیکن کیا کوئی اٹھا؟ نہیں اٹھا. اس لیے پھر حسین ابن علی نے فرمایا کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی, میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں. انسان جب کوئی بھی بات کرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دائرہ نظر کہاں تک ہے. ہم اگر بات کریں تو ہمارے مد نظر 10, 20, 40, 50 سال کی تاریخ ہوگی, لیکن جب فرزند رسول حسین ابن علی فرمائے کہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب, اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی نگاہ میں ایک ایک نبی کے اصحاب ہیں, اپنے جد بزرگوار کے صحابہ ہیں, اپنے بابا علی کے صحابہ ہیں, اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے صحابہ ہیں. اعتراف, عجیب اعتراف ہے. جیسے امام نے گفتگو کی اور امام خاموش ہوئے, اب ہر گوشے سے ایک ایک مجاہد اٹھ کر حسین ابن علی کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا ہے. پہلے مرحلے میں رسول اللہ کا بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجا اٹھا اور کہا اے فرزند رسول میری جان آپ پر فدا ہو, یہ تو ایک زندگی ہے, اگر مجھے تیروں اور تلواروں کے زخم لگائے جائیں اور اس طرح سے زخم لگا لگا کے مجھے شہید کر دیا جائے, اور شہید کرنے کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے, اور لاش کو جلانے کے بعد راکھ کو فضا میں بکھیر دیا جائے, اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے, اور پھر اسی طرح سے کیا جائے, یہاں تک کہ 70 مرتبہ اگر مجھے مارا جائے اور اسی طرح سے اس عمل کو دہرایا جائے اور پھر اٹھایا جائے, تو بھی میری یہی خواہش ہوگی کہ اے حسین میں آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دوں. اور یہ زہیر ابن قین ہیں جو اس طرح سے اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں کہ فرزند رسول یہ دنیا عارضی ہے, لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ یہ دنیا ابدی ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی, اور یہ بھی طے ہو جائے کہ میں نے بھی اس میں ہمیشہ رہنا ہے, تو بھی اے فرزند رسول میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پر نثار کر دوں گا. اور یہ حبیب ابن مظاہر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول یہ بتا دیجئے کہ جنہیں ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں. ایک ایک سپاہی حسین ابن علی کو اپنی نصرت کا یقین دلا رہا ہے. آخر میں حسین ابن علی نے سب کے حق میں دعائے خیر فرمائی, جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ سپاہ خود وہ بڑا عامل ہے جس نے نہضت کربلا کو سرمدی بنانے میں حسین کے ساتھ شامل ہو گئے. کیا مقام ہے اس سپاہ کا خود حسین کی نگاہ میں. رخصت آخر کے بعد جب چلے عجیب کلمات ہیں, اس وقت جا حسین کی زبان پر نام خدا تھا اور یا پھر یہ کلمات ادا کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے مقتل کی طرف, این این وہیر, این این حبیب, این این مسلم. دوسری سند دیتے ہیں امام, اے میرے زہیر تم کہاں چلے گئے, اے میرے مسلم تم کہاں چلے گئے, اے میرے حبیب تم کہاں چلے گئے. عجیب جملہ ارشاد فرمایا, یا ابطال الصفا و یا فرسان الہیجا, اے میرے شیرو اے میرے بہادرو تمہیں کیا ہو گیا, پہلے تو جب میں تمہیں بلاتا تھا تو تم دوڑ دوڑ کر میری آواز پر لبیک کہتے تھے, اور آج تمہارا امام تمہیں آواز دے رہا ہے. جب امام نے یہ جملے کہے تو شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگیں اور آواز بلند ہوئی, فرزند رسول ہم کیا کریں کہ موت نے ہمیں مجبور کر دیا, ورنہ ہم اب بھی حاضر ہیں. یہ لشکر ہے حسین ابن علی کا. بس میرے عزیزو, ہم نے جو عنوان قرار دیا, مجھے بہت افسوس ہے کہ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے لیکن ہم کچھ مراحل طے نہ کر سکے, وہ بالکل ابتدائی مرحلے میں سلسلہ گفتگو منقطع ہو رہا ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع عرفان عاشورہ اور پیغام عاشورہ ہے. آج کی شب میں بس ایک جملہ مزید عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں. ایک مرحلے میں حسین ابن علی خود میدان جنگ میں آئے, یہاں تک کہ ایک ایک ناصر اپنی جان دے کر جب شہید ہو گیا تو راوی کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے حسین ابن علی اپنی تلوار کو کربلا کی زمین پر ٹیک کر اس کے اوپر اپنی پیشانی رکھ کر بیٹھ گئے. اسی عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا, اور جب قریب پہنچا تو آ کر اس نے فرزند رسول کو سلام کیا. امام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہو, مسافر معلوم ہوتے ہو. اس نے کہا کہ آپ نے ہزاروں کی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں؟ فرمایا, اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. تم کون اور کس لیے آئے ہو؟ کہا, حضرت میں کربلا کے اطراف میں ایک دیہات ہے وہاں کا رہنے والا ہوں اور میں تجارت کرتا ہوں, اور میں سفر تجارت پر گیا ہوا تھا. جب پلٹ کے آیا تو میری وہ بیٹی جو ہر مرتبہ میرا بہت والہانہ استقبال کرتی تھی اور میری تکان سفر دور ہو جاتی تھی, آج جب میں آیا تو وہ تعجب سے کھڑے ہو کر میری طرف دیکھنے لگ گئی کہ بابا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا, کیوں اس طرح پوچھ رہی ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی خارجی نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے اور سب لوگ اسے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو آپ کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ میری بیٹی نے مجھے تلوار نکال کے دی, میں تلوار لے کے آیا تاکہ باقی مسلمانوں کا ساتھ دے سکوں, اور اب جب میں یہاں پہنچا تو میں پوچھتی ہوں آیا کہ بتاؤ وہ خارجی کہاں ہے, اور سب نے آپ کا بتایا کہ وہاں بیٹھا ہے, لیکن جب آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کہیں سے بھی مجھے خارجی معلوم نہیں ہوتے. بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ کہا, آنے والے میں خارجی نہیں ہوں, میں محمد الرسول اللہ کا نواسا حسین ابن علی ہوں. اس نے کہا, اجازت دیجئے کہ میں آپ کی نصرت کروں. فرمایا, نہیں, تم پر واجب ہے کہ واپس پلٹ جاؤ. جب یہ پلٹا تو امام نے آواز دی, دوبارہ بلایا, کہا, سنو کیا بھول گئے؟ جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تو تمہاری بیٹی نے تم سے یہ خواہش کی تھی کہ بابا اس دفعہ واپسی پر میرے لیے ایک یمنی عقیق کی انگشتری لے کے آنا. حضرت نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری, اس کے سپرد کی, کہا, یہ لے جاؤ, جا کے اپنی بیٹی کو دینا. اور اسے بتا دینا کہ وہ حسین خارجی نہیں تھا بلکہ تمہارے نبی کا نواسا نواسا. بس میرے عزیزو, امام نے فرمایا کہ اب جلدی سے کربلا کی حدود سے باہر نکل جاؤ. جو آج کی حد تک میں پیغام دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ابھی کچھ دیر میں میں صدا استغاثہ بلند کرنے لگا ہوں اور میری آواز جس جس کے کانوں تک پہنچے گی اس پر نصرت واجب ہو جائے گی. اسی جلدی سے چلے جاؤ. اور کچھ دیر کے بعد حضرت اپنے مقام پر بلند ہوئے اور یہ کلمات حضرت کی زبان پر جاری ہوئے, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من داب یذب عن حرم رسول اللہ. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا, آقا وہ جو نصرت کے لیے آیا تھا اسے تو آپ نے واپس بھیج دیا, پھر کس لیے نصرت مانگ رہے ہیں؟ حسین کس لیے نصرت مانگ رہے ہیں؟ حسین اتنے زخمی ہو چکے ہیں اور جسم سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب اگر دشمن حملہ نہ بھی کرے تو حسین کچھ دیر میں شہید ہو جائیں گے, تو پھر کس لیے نصرت مانگ رہے ہیں اگر جان بچانے کے لیے نہیں مانگ رہے؟ حسین اس لیے نصرت مانگ رہے ہیں, اے میرے شیعو, اے قیامت تک آنے والے میرے چاہنے والو, میرے عزادارو, 61 ہجری تک دین مصطفیٰ کو بچا کے لے آنا یہ میری ذمہ داری ہے, اور اب 61 ہجری کے بعد قیامت تک اس دین کا دفاع کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. میرے عزیزو, جوانو, آج کی رات شب ہجرت بھی ہے, شب تعہد بھی ہے اور شب بیعت بھی ہے. آج کی رات حور بننے کی رات ہے. حور بننا آسان نہیں ہے. خیمہ حر سے در شبیر تک فاصلہ ہے کم مگر دشوار ہے. چند قدم کا فاصلہ تھا لیکن حر کو 8 دن لگ گئے مسلسل, اس لیے کہ حر کے درون میں ایک جنگ جاری تھی. جب سوچتا تھا کہ حسین کی طرف بڑھوں تو پھر خیال آتا تھا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, اور وہ اموال کے جو میں نے جمع کیے وہ سب کیا ہو جائے گا, اور وہ میرا مقام اور وہ میری حیثیت. لیکن بالآخر عاشور کی صبح میں حور کا ضمیر حور پر غالب آ گیا. اسی ضمیر کا نام حسینیت ہے. آج ہم نے بھی حور کے ساتھ یہ سفر کرنا ہے اور ہم نے بھی بارگاہ حسین میں پہنچنا ہے. خود کو طبق اخلاص میں رکھ کر اپنی جان و مال کو, اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو بارگاہ حسین ابن علی میں پیش کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے خود کچھ مراحل طے کرنے ضروری ہیں. آج کی شب شب توبہ بھی ہے, آج کی شب گناہوں سے رہائی کی رات بھی ہے. جب تک ہم توبۃ النصوح نہیں کریں گے, اپنے گناہوں پر پشیمان نہیں ہوں گے اور راسخ ارادہ نہیں کریں گے, تب تک ہم حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچنے کی صلاحیت نہیں حاصل کر پائیں گے. جو بھی جوان ہیں وہ دیکھیں کہ حسین ابن علی انہیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں, کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے, اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے, اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے, اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے. یہ نماز معمولی نہیں ہے. حسین ابن علی روز عاشور, ایک صحابی کہتا ہے, آقا لگتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے, جی چاہتا ہے کہ آپ کی اقتداء میں آخری نماز پڑھ لیں. عجیب ہے, فرزند رسول نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور فرمایا, حشرک اللہ من المصلین, اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے. کوئی اور بھی دعا دے سکتے تھے فرزند رسول, لیکن پتہ چلتا ہے کہ نمازیوں میں معشور ہونا حسین ابن علی کی نگاہ میں ایک بلند درجہ ہے. بس میرے عزیزو, ہم نے تعہد کرنا ہے. اور ایک جملہ مزید عرض کر دوں, تاریخ عالم میں اور تاریخ بشر میں صرف حسین وہ ہستی ہے جس نے اپنے خون کی سب سے زیادہ قیمت وصول کی ہے. یہ جملہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کا ہے، سب سے زیادہ جس ہستی نے اس کائنات میں اپنے خون کی قیمت وصول کی ہے، ایک ایک قطرے کی قیمت وصول کی ہے، وہ حسین ابن علی ہیں. کل روز عاشور ہے، جوانوں کو چاہیے وہ خون نثار کریں، ہدیہ کریں. حسین ابن علی بشریت کی نجات کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے اپنا خون پیش کیا. وہ افراد، وہ محروم اور مجبور مریض جو ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اگر نقش حسین ابن علی پہ چلنا ہے تو اپنا خون انہیں نثار کیجئے اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے. دنیا کو بتائیے کہ آپ کون ہیں. حسین ابن علی نے انسانیت کی نجات اور انسانیت کی بقا کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ پیش کیا. آپ نے بھی انسانوں کی بقا کے لیے اپنا خون دینا ہے، نثار کرنا ہے، اپنے آقا کو ہدیہ کرنا ہے. اگر ارادہ رکھتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ حسین کے قدموں میں پیش ہوں، حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر توبۃ النصوح کے مرحلے سے خود کو سمجھتے ہیں کہ گزار چکے ہیں، اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو طبق اخلاص میں رکھ کر چلیں، چلتے ہیں بارگاہ حسین ابن علی میں، اور حر ابن یزید الریاحی، مسلم ابن اوسجا، زہیر ابن قین، عابس ابن شبیب شاکری، ان سب کے ساتھ ہم آواز ہو کر حسین ابن علی کو اپنی نصرت کا یقین دلاتے ہیں. حسین ابن علی نے کربلا میں اپنے سوکھے گلے سے قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں سے جو نصرت مانگی ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں تھی. اگر ارادہ ہے، چونکہ آج شب تعہد بھی ہے، شب بیعت بھی ہے حسین ابن علی کے ساتھ، اگر چاہتے ہیں کہ اس استغاثہ حسین کا جواب دیجئے، تو اپنی تمام تر توانائیوں کو اور اپنی تمام تر قوت کو اپنے وجود میں جمع کر لیجئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے اور اس نعرے کا جواب دیجئے، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
پروردگار ہم سب کو اس عہد پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کس کس نے لبیک کہا، ان لبیک کہنے والوں میں خود وہ ہستی جسے شبیہ رسول کہا، حسین ابن علی نے. آج کی شب میں جس ہستی کے مصائب کو پڑھا جاتا ہے، وقت بہت گزر گیا، لیکن جو وقت باقی ہے اس میں شبیہ رسول اللہ. دو ہستیوں کا وداع بہت سخت تھا. ایک خود حسین ابن علی کا وداع بہت سخت تھا، اور ایک فرزند حسین علی اکبر کا وداع بہت سخت تھا. راوی کہتا ہے کہ میں خیام حسین سے دور کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب علی اکبر کی رخصت کا وقت آیا تو خیمے کا در بار بار جھکتا ہے، اٹھتا ہے. علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بیوی پھر کھینچ لیتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے اور رک جائیے، ہمیں اپنی زیارت کرواتے رہیے. یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو حضرت کی پیشانی تک نہیں رسائی تھی، نہیں چوم سکتی تھی، ایک بچی نے علی اکبر سے کہا، اگر اجازت دیں تو میں آپ کے پاؤں چوم لوں. بچیاں لپٹ رہی ہیں، سیدانیاں لپٹ رہی ہیں. بہت مشکل وداع تھا. خیام حسین سے رخصت ہو کر جب باہر تشریف لائے، اپنے بابا سے رخصت ہوئے، اور جب چلے سید الشہداء نے فرمایا یا بنیا مہلن مہلا، بیٹے ذرا آہستہ 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 آہستہ. ابھی علی اکبر نے چند قدم طے کیے ہوں گے حضرت کی سواری نے کہ علی اکبر نے ایک ایسی آواز سنی کہ پلٹ کے واپس آ گئے. جب پلٹ کے دیکھا تو عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین ابن علی منہ کے بل زمین پہ گرے ہوئے تھے. گھبرا کے پلٹے، بابا کو اٹھایا، کہا بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا علی اکبر اگر آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ اگر آپ کا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا. نہ، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور. تو پھر میں آپ سے پوچھتا، اس لیے حسین نے علی اکبر کا تعارف بھی کسی مورخ کے سپرد نہیں کیا، خود بتایا. ورنہ اگر بیٹے کے لیے گر جائے حسین تو یہ صبر امام کے خلاف ہے، یہ شان امامت کے خلاف ہے. کس کے لیے گر رہے ہیں حسین؟ خود تعارف کروایا. جب علی اصغر کو علی اکبر کو روانہ کیا تو حسین ابن علی نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑا اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے علی اکبر کا تعارف پیش کیا، خدا کو گواہ بنا کر، میرے اللہ گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں میدان جہاد کی طرف جو شکل میں، خلق میں، رفتار میں، کردار میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے. علی اکبر صرف ہم شکل پیغمبر نہیں ہیں، ہم شکل پیغمبر ہوں تو صرف ظاہر رسول جیسا تھا، شکل رسول جیسی تھی. نہ، حسین بتا رہے ہیں، نہ، علی اکبر ظاہراً بھی رسول جیسے ہیں، باطناً بھی رسول جیسے ہیں. علی اکبر کا ظاہر بھی رسول جیسا ہے، علی اکبر کا باطن بھی رسول جیسا ہے. یہ رسول کے فراق میں گر رہے ہیں حسین، بیٹے کی جدائی میں نہیں گر رہے. علی اکبر شبیہ رسول اللہ ہیں. بالآخر روانہ کیا، حضرت گئے اور ایسی جنگ کی کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کو، یاد کو تازہ کر دیا. ایسی جنگ کی، اور پہلے ہی حملے میں حضرت نے 180 دشمنوں کو فنار کیا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پلٹ کے آئے. پلٹ کے آئے، بابا سے ملے اور کہا بابا شدت پیاس سے میری جان جاتی ہے، اگر دو گھونٹ پانی کی مل جائیں. اس جملے کا درد محسوس کریں گے آپ. جب امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسین نے اپنے فرزند کو ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کے اندر جو گوشہ عبادت تھا، محراب، وہاں رکھا اور کہا کہ میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں نذر کرتا ہوں. مولا متقیان آگے بڑھے اور سید سجاد کو اٹھایا، یہ کہہ کر کہ میں اس بچے کو اپنی تحویل میں لیتا ہوں، جب تک علی زندہ رہے سید سجاد اپنے دادا کے ساتھ رہے. اور اب جب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو حسین ابن علی نے دوبارہ یہی کام کیا، سفید پارچے میں لپیٹ کے دوبارہ گھر کے محراب عبادت میں رکھا. اب کی دفعہ سیدہ زینب آگے بڑھی اور علی اکبر کی پرورش کا ذمہ لیا، اور 18 سال تک متواتر علی اکبر کی پرورش کی. ان 18 سالوں میں حسین ہمیشہ علی اکبر سے کہتے تھے کہ بیٹا مجھ سے کچھ مانگو، مجھ سے کچھ خواہش کرو، میری حسرت ہے کہ تم مانگو میں تمہیں دوں. لیکن 18 سالوں میں علی اکبر ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے، بابا کیا کروں، میری پھوپھی زینب میری ہر ضرورت کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی. آج 18 سالوں میں پہلی مرتبہ علی اکبر اپنے بابا سے دو گھونٹ پانی کے مانگ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھیں. علی اکبر نے اپنی زبان حسین ابن علی کے دہن میں رکھی اور گھبرا کے باہر نکال لی. کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. کہا بیٹا جائیے, آپ کے جد بزرگوار حوض کوثر پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب جو علی اکبر گئے تو اب عمر سعد نے اعلان کیا کہ علی کا پوتا ہے, علی کی شجاعت کا وارث ہے, ایک ایک کر کے جاؤ گے تو ساری فوج ختم ہو جائے گی, یکبارگی حملہ کرو علی اکبر پر. اب جو علی اکبر گئے تو چاروں طرف سے فوجیں سمٹ آئیں, اور جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا استعمال کر رہا تھا اور علی اکبر اس جوان مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے, جو سامنے آ رہا تھا حرف غلط کی طرح سے مٹا رہے تھے. کسی میں جرت نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ کسی نے نیزہ مارا سامنے سے, نہ سامنے کوئی نہیں آ سکتا تھا علی اکبر کی, وہ شجاعت تھی, علی کی شجاعت کے وارث تھے. پشت سے ایک کثیف نے جس کا نام سنان ابن انس ہے, اس نے وار کیا, نیزہ مارا, اور وہ نیزہ علی اکبر کے سینے کی دوسری طرف اس کی انی ظاہر ہو گئی. اب جو نیزہ لگا تو علی اکبر خود کو زین فرس کے اوپر سنبھال نہیں سکے, لیکن اتنے خوددار تھے کہ خود کو زمین پر نہیں گرنے دیا اور اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی. اور اب جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا, سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ فقط تلو ہو اربن اربا, علی اکبر کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے, آپ کے جسم کے ٹکڑے. یہاں تک کہ آواز بلند کی کہ بابا جان آپ کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے, سلام آخر قبول کر لیجئے. وہ حسین کے جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے, اس حسین کو علی اکبر کی لاش پر پہنچنے میں بہت دیر لگ گئی. اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین ابن علی کبھی ادھر گرتے ہیں اور کبھی ادھر گرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے آواز دو کہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں. بالآخر علی اکبر کا سواری, آپ کا گھوڑا آگے بڑھا, حسین ابن علی کی ابا کو اپنے دانتوں میں لیا اور اس طرح سے علی اکبر کی لاش تک پہنچایا. اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو حسین نے علی اکبر کا دیکھا تھا. کربلا کی سرزمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. کہا بیٹا میری مدد کرو, مجھ سے تمہاری لاش نہیں اٹھائی جائے گی, دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا دو تاکہ میری مدد کرو گے تو میں تمہاری لاش خیام تک لے جا سکوں گا. علی اکبر نے اپنا ایک ہاتھ بابا کی طرف بڑھایا لیکن دوسرا ہاتھ سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے. کہا بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہا بابا نہیں بتا سکتا, آپ کو تکلیف پہنچے گی. کہا بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا بابا سنان ابن انس نے عقب سے وار کیا تھا اور وہ نیزہ ٹوٹ گیا تھا اور اس کی انی میرے سینے میں رہ گئی, اور اب مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی. بابا اگر ممکن ہو تو اس نیزے کی انی کو میرے سینے سے نکال لیجئے, میں یہ منظر نہیں بیان کر سکتا. بس صرف اتنا کہوں گا کہ حسین نے جب نیزے کی انی کو علی اکبر کے سینے سے باہر نکالا تو علی اکبر کی روح پرواز کر گئی, اور علی اکبر کے ساتھ خود حسین ابن علی کی روح بھی پرواز کر گئی. اس لیے کہ اب حسین میں جان نہیں رہی ہے کہ علی اکبر کی لاش کو اٹھائیں. زینب بنت علی خیام حسین سے کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. جب سمجھ گئی کہ حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی تو بنو ہاشم کے بچوں کو بھیجا, جاؤ حسین ابن علی کی نصرت کرو. اب ان بچوں نے حسین ابن علی کی لاش کو اٹھایا اور حسین ابن علی نے اپنا امامہ اتار کے گلے میں ڈال لیا اور دونوں ہاتھوں سے علی اکبر کے جنازے کے پیچھے یہ نوحہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا, اے علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو. بس میرے عزیز و آخری جملہ عرض کروں, جب علی اکبر کی لاش خیام کے قریب پہنچی ایک مرتبہ سیدہ زینب نے فرمایا بیویوں سے، آؤ شبیہ رسول کی آخری زیارت کر لو۔ تمام بیویاں جمع ہو گئیں علی اکبر کی زیارت کے لیے۔ اچانک ایک مرتبہ سیدہ نے داہنے باہنے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، فضا شاید ابھی تک اس شہید کی ماں کو خبر نہیں ہوئی، ارے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی ہے، جاؤ فضا جا کے ام لیلہ کو بتاؤ کہ علی اکبر کی لاش پہنچ چکی ہے۔ اور جب فضا پہنچتی ہیں اس خیمے میں جس میں ام لیلہ کا قیام تھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ام لیلہ خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں اور کبھی ایک طرف گر رہی ہیں اور کبھی دوسری طرف۔ فضا کہتی ہیں، بی بی کیا ہوا، ارے کیوں دوڑ رہی ہیں؟ بی بی کہتی ہیں، فضا میں نے سنا ہے میرے بیٹے کی لاش آ گئی ہے، ارے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میرا ہاتھ پکڑو۔